أن أصحاب الكهف الرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود به محمد و آل محمد. اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ذریعے سے جو ہدایت دنیا والوں کے لیے ارسال فرمائی اس کی چند بنیادی نکات ہیں، چند اس کی شناخت ہیں. یوں احساس ہوتا ہے کہ اہل بیت نے جن چیزوں کے اوپر بہت زیادہ اصرار فرمایا ہے وہ اس شناخت ہے جو ان کے نام سے دنیا کے اندر قائم کی جائے. بہت سارے کام دیکھتے ہیں کہ ہماری نظروں میں بہت مفید نظر آتے ہیں، یعنی اگر اہل بیت کی زندگی کے اوپر غور کریں تو کچھ جگہوں کے اوپر ہم ایسا دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کچھ کاموں کو صرف اس وجہ سے کیا ہے کہ کوئی غلط عنوان اس کے اوپر نہ آئے، کوئی غلط نظر لوگوں کو اس عمل کے بارے میں نہ دے سکے، خدا تعالیٰ کے اصولوں کی حفاظت کرنے کے لیے. مثال کے طور پر جب حضرت مسلم حضرت حر کا لشکر سید الشہداء کے لشکر کے سامنے پہنچا ہے اور حضرت حر کے لشکر نے روکا، اس موقع پر بہت اچھا موقع نظر آتا تھا حکمت عملی کے اعتبار سے کہ سید الشہداء کا لشکر ان کے لشکر کے اوپر حملہ کرتا اور اس لشکر کو شکست دے دیتا اور پانی تک پہنچ جاتا، لیکن سید الشہداء نے اس کو انجام نہیں دیا. سید الشہداء کو بظاہر زہیر بن قین نے مشورہ بھی دیا کہ مولا اس وقت ان کی تعداد کم ہے، ہماری تعداد ان کے مقابلے میں ابھی بھی کم ہے، لیکن ہم میں اتنی طاقت ہے کہ ہم اس لشکر کو بہت آسانی سے شکست دے سکتے ہیں. سید الشہداء نے فرمایا کہ ہم جنگ میں ابتدا کرنے والے نہیں بننا چاہتے، ہم جنگ میں ابتدا نہیں کریں. خطرہ بہت بڑا خطرہ تھا اور وہ خطرہ عمل میں بھی آیا کہ ان لوگوں نے پانی پہ قبضہ کر لیا اور اس کے بعد پانی کے نزدیک نہیں آنے دیا، یا سات محرم تک بے سختی پانی بہت مشکل سے پہنچ پایا خیموں تک، لیکن اہل بیت اطہار علیہ السلام نے ان تمام سختیوں کو تحمل کیا اور فرمایا کہ ہم جنگ میں پہل کرنے والے نہیں بننا چاہتے. اسی طرح معاملہ اس وقت آتا ہے جب غزب خلافت ہوئی، جب غزب خلافت ہوئی امیر المومنین اگر لشکر تشکیل دیتے اور لشکر تشکیل دے کر خلافت کی اس غزب کے مقابلے میں جد و جہد کرتے تو بظاہر جو نقصان بہت بڑا نقصان تھا وہ یہ کہ امیر المومنین کی ذات مقدس کو کسی اور عنوان سے دیکھا جاتا اور انہوں نے اس بات کو قبول نہیں فرمایا. کئی جگہ پر یوں احساس ہوتا ہے کہ یہ بہت اہم ہے کہ اللہ کے اصولوں کی حفاظت میں بہت ساری مصلحتیں قربان ہو جائیں. ہم اور آپ آج کل کے زمانے میں اس اعتبار سے شاید بہت سختی میں ہیں، سختی میں اس اعتبار سے ہیں کہ دشمن دنیا میں کہیں پر بھی ہوں میرے اور آپ کے ایک ایک عمل کے اوپر گرفت کر رہے ہیں، ایک ایک عمل کو بہت غور سے دیکھ رہے ہیں اور اس کو دیکھتے ہوئے وہ کچھ ایسے اعمال انجام دیں گے جس میں ہماری امیج، ہمارا جو لوگوں کے ذہن میں تصور بنے وہ تصور خراب ہو جائے، وہ ضرور یہ چاہیں گے. اچھا یہ ایک پیچیدہ راستہ ہوتا ہے دشمن کو شکست دینے کا. اسلام کیوں پھیلا؟ جب ختم مرتبہ مدینہ تشریف لائے انہوں نے مدینہ کے اندر اسلام پھیلایا تو مدینہ کی زندگی، اچھی زندگی مکے والوں کے مقابلے میں خود بخود لوگوں کو اسلام کی دعوت دے رہی تھی کہ دیکھو مدینہ کی زندگی کتنی اچھی زندگی ہے. جو بھی عرب وہاں پر آتا تھا وہ معتقد ہو جاتا تھا کہ یہ زندگی اچھی زندگی ہے، یہ دین اچھا دین ہے. اب جو دشمن ہوں گے وہ کیا چاہیں گے؟ وہ یہ چاہیں گے کہ یہ جو اچھی تصویر بنتی ہو یہ اچھی تصویر کسی طریقے سے خراب ہو جائے. یہ کام پیچیدہ ہے لیکن آسان ہے، آسان اس اعتبار سے کہ آپ میدان جنگ کے اندر جائیں، وہاں جا کر لشکر تشکیل دیں، دشمن کو شکست دیں، اس میں سے کچھ لوگ مارے جائیں گے، بعد میں وہ لوگوں کی نظروں میں بڑے ہو جائیں گے، پھر لوگ اور شہادت کی طرف جائیں گے. اس کے مقابلے میں آسان یہ ہے کہ دین کی تصویر کو خراب کر دیا جائے. اہل بیت نے اس سازش کا بہت شدت کے ساتھ مقابلہ کیا، جہاں کہیں موقع ہوا انہوں نے دشمن کی سازش کا مقابلہ کیا اور اس تصویر کو خراب نہیں ہونے دیا جو دشمن چاہتے تھے کہ خراب ہو. لہذا میں نے عرض کیا کئی مواقع پہ یوں لگتا تھا جیسے جنگ کی ابتدا کر لینا بہتر تھا ظاہری طور پر، لیکن انہوں نے اس کام کو انجام نہیں دیا. بدقسمتی سے ولایت کے ماننے والے فی زمانہ شاید اس مشکل کو اپنے اندر احساس نہیں کر پا رہے، شاید اس مشکل کو احساس نہیں کر پا رہے. اور اس مشکل کو احساس نہ کرنے کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ جن اصولوں پر اہل بیت نے چاہا تھا کہ یہ عمارت بنے وہ اصول شاید ہمارے معاشرے کے اندر زندہ نہیں ہو سکے. چند مثالیں اس سلسلے میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد والے محمد. بہت اچھا واقعہ اشارتاً استعمال کیا جا سکتا ہے, حضرت مسلم بن عقیل کا کوفہ میں پہنچنا اور عبید اللہ ابن زیاد کا جاسوس بھیجنا جو یہ پہچانے کہ مسلم بن عقیل کون ہے. تقریباً تمام بڑی مقاتل کی کتب کے اندر یہ چیز درج ہوئی بھی ہے, ہمارے نزدیک مستند ہے, مستند کتابوں کے اندر موجود ہے کہ عبید اللہ ابن زیاد نے اپنے جاسوس سے کہا کہ دیکھو جو مسجد کے اندر زیادہ دلچسپی سے عبادت کرے اور آخر تک عبادت کرتے رہیں وہی مسلم بن عقیل, کیونکہ کوئی اہل بیت سے زیادہ عبادت نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, یہاں سے ہمیں ایک بات پتہ چلتی ہے کہ اس زمانے میں اہل بیت کے ماننے والوں کی جو امیج تھی, جو ان کا تصور تھا, وہ کس قسم کا تصور تھا. ان کے ماننے والوں کا تصور تھا کہ ان سے بڑا عبادت گزار کوئی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, اب میں بہت دفعہ وہ واقعہ سنا چکا ہوں ابو حمزہ شمالی کا جو چوتھے امام کے شاگرد تھے. درود بھیجے گا ان کی ذات مقدس. ان کے شاگرد اور ان کے بچے کا ہاتھ ٹوٹا اور وہ ہڈی جوڑنے والے کے پاس لے گئے. ہڈی جوڑنے والے کے پاس جب تک وہ آتا واپس, انہوں نے کوئی دعا پڑھی اور اس دعا سے وہ ہڈی جوڑ گئی. اور اس نے واپس آ کر جب یہ دیکھا کہ بچے کا ہاتھ یوں ہی جڑ گیا بغیر علاج کیے, تو اس نے کہا کہ تم شیعہ لوگ ایسے جادو بہت کرتے ہو. اب جو پہلا واقعہ تھا 61 ہجرا کا تھا, اور یہ جو دوسرا واقعہ ابو حمزہ کا ہے یہ یقیناً 100 ہجرا کے بعد کی بات ہے. ٹھیک ہے, اب فرق دیکھنا ہے کہ 60 ہجرا میں بھی شناخت اہل بیت کے ماننے والوں کی تھی عبادت زیادہ کرتے ہیں, اور 100 ہجرا میں بھی شناخت اہل بیت کے ماننے والوں کی ہے کہ ان کے پاس مانوی طاقتیں بہت زیادہ ہیں, مانوی طاقتیں ان کے پاس بہت زیادہ ہیں, ان کو یہ استعمال کرتے ہیں. اب اپنے آپ سے ایک سوال پوچھنا پڑے گا, آیا ہم اس دنیا کو صحیح شناخت دینے میں کامیاب ہو گئے؟ انہوں نے جدوجہد کی, محنت کی, دشمن کا مقابلہ کیا, 10 قربانیاں دیں کہ جو تصور ہمارا بنے, جو تصویر ہماری بنے وہ خراب نہیں بننی چاہیے, اچھی تصویر بننی چاہیے. اس تصویر کو بنانے میں انہوں نے معیار بنائے. معیار کیا بنایا؟ معیار یہ بنائے کہ اہل بیت تقویٰ اور پرہیزگاری میں سب سے آگے ہیں, ان سے بڑھ کر کوئی نہیں ہو سکتا, ان کے ماننے والے تقویٰ اور پرہیزگاری میں سب سے آگے ہیں. ایک دوسری بات بنائی انہوں نے کہ علم کے اندر کوئی اہل بیت سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا, اہل بیت کے ماننے والے صاحبان علم ہیں, یہ ماننے والے صاحبان علم ہیں. تو تقویٰ اور علم یہ وہ دو موضوع تھے جو اہل بیت نے اپنے ماننے والوں کی شناخت کے طور پر انتخاب فرمائے تھے کہ وہ جہاں جائیں ان دو کے ذریعے سے اپنی شناخت کروائیں. دنیا جہاں پہنچے اس کو چند اہل بیت کے ماننے والے ملیں, وہ یہ کہیں کہ ان میں تقویٰ ہے اور ان کے اندر علم ہے. ہم یہ شناخت بنانے میں کامیاب ہوئے کیا؟ اس پہ ہمیں بہت اچھی طرح غور کرنا پڑے گا. یوں لگتا ہے کہ جیسے برصغیر کا شیعہ اس معاملے میں بہت اچھی کامیابی حاصل نہیں کر پایا, بہت اچھی شناخت اس دو معاملات کے اندر. ہاں اہل بیت کے چاہنے والوں نے برصغیر کے اندر جدوجہد کر کے اپنی ایک شناخت بنائی ہے. شناخت کیا بنائی ہے؟ وہ یہ کہ یہ ذکر حسین علیہ الصلوۃ والسلام جاری و ساری رکھنے والے ہیں. سید الشہداء کی ذات پر درود بھیجے محمد و آل محمد. یہ شناخت بنانے میں کامیابی حاصل ہوئی ہے کہ اہل بیت کے ماننے والے مثال کے طور پر 2 مہینے 8 دن عزا میں ہوتے ہیں, یہ غم مناتے ہیں, اس کے دوران میں خوشیاں نہیں مناتے اور اس غم کو بھرپور طریقے سے انجام دیتے ہیں. اب سوال اگلا یہ ہے, کیا اس غم کے دوران تقویٰ اور پرہیزگاری کے نام پر شناخت بنی ہے؟ مثلا جو ہمارے غم کو دیکھتا ہے کیا ہمارے غم میں تقویٰ اور پرہیزگاری کا احساس کر رہا ہوتا ہے؟ کیا ہمارے غم کے اندر علم اور حکمت کو تلاش کر پاتا ہے؟ اگر نہیں کر پا رہا پھر ہمیں اپنے آپ سے سوال کرنا ہوگا کہ ہم نے ان چیزوں پر اپنی شناخت کیوں نہیں بنائی جس پر اہل بیت نے چاہا تھا کہ ہماری شناخت بنے, ہم کیوں پیچھے رہ گئے؟ اچھا اب یہاں پہ ایک اور چیز درج کرتا چلوں, اہل ولایت کی دشمن کیا شناخت بنانا چاہیں گے؟ جو گزشتہ زمانے میں اہل بیت کے چاہنے والے تھے ان کی دشمن نے ایک شناخت بنانا چاہی کہ یہ اس نام سے مشہور ہو جائیں، اس میں ناکام ہو گئے۔ صراحت کے ساتھ عرض کرتا ہوں، جب قصب خلافت ہوئی ابو سفیان امیر المومنین کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ اے علی آپ ہاتھ آگے بڑھائیں، میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کروں گا، میں آپ کو خلیفہ مانتا ہوں، آپ کی حمایت میں سوارے لاؤں گا، پیادے لاؤں گا، پورے مدینہ کو ان سے بھر دوں گا۔ ابو سفیان امیر المومنین کی کون سی شناخت بنانا چاہتا ہے؟ اچھا یہ بات تو طے شدہ ہے کہ ابو سفیان کو امیر المومنین سے کوئی ہمدردی نہیں ہو سکتی، اس کے بہت بڑوں کو امیر المومنین نے جنگ کے اندر تحتیق کیا ہے اور اس کا بغض لے کر یہ لوگ 61 ہجرہ تک باقی رہے تھے۔ 61 ہجرہ میں بھی یزید نے یہ جملہ کہا تھا کہ یہ جو کچھ ہوا یہ بدر اور احد کے بدلے میں ہوا، تو بدر و احد کا بغض لے کر یہ خاندان 61 ہجرہ تک باقی رہا تھا اور ہم بات کر رہے ہیں 11 ہجرہ کی۔ بدر و احد ہوئے ہوئے اس وقت 6 سال گزرے ہیں اور 8 سال گزرے ہیں، تو 7-8 سال کے اندر تو یقیناً وہ بغض ختم نہیں ہوا ہوگا جو 61 ہجرہ تک رہا تھا، ٹھیک ہے۔ اچھا اب اس کے دل میں تو امیر المومنین کے لیے بغض بھرا ہوا ہے، اس بغض کے باوجود یہ امیر المومنین کے پاس آیا اور کہا ہے میں آپ کو خلیفہ مانتا ہوں، آپ اپنا ہاتھ بڑھائیے، میں بیعت کروں گا۔ کیا چاہتا ہے؟ یہ چاہتا ہے کہ ولایت اہل بیت کے ماننے والے اور خود اہل بیت ایک اور شناخت میں آ جائیں، اور وہ شناخت کیا ہے؟ ان کو باغی کہا جائے، ان کو باغی کہا جائے۔ اور وہ چاہتا ہے کہ امیر المومنین موجودہ حکومت کے خلاف کھڑے ہو جائیں، بعد میں دنیا میں مشہور کیا جائے کہ بغاوت کرنا نعوذ باللہ تعالی اہل بیت کا کام تھا۔ امیر المومنین نے اس پیشکش کو قبول نہیں کیا۔ آیا حق نہیں تھا امیر المومنین کا؟ ظاہر حق کے خلافت سے بڑھ کر کیا کچھ ہو سکتا ہے؟ اس کے باوجود امیر المومنین نے اس کی پیشکش کو قبول نہیں کیا۔ کیوں؟ مولا نہیں چاہتے تھے کہ دنیا اسلام کا پہلا باغی عنوان قرار پا جائے اہل بیت کے لیے، نہیں چاہا۔ کہا ہم صبر کریں گے، 25 سال صبر کیا لیکن اس غلط عنوان کو برداشت نہیں کیا، اس غلط عنوان کو برداشت نہیں کیا۔ تیسرے خلیفہ کے انتخاب کے موقع پر ان سے پوچھا گیا کہ آپ شیخین کی سیرت پر عمل کریں گے؟ انہوں نے کہا میں نہیں کروں گا، کتاب اور سنت پہ عمل کروں گا، شیخین کی سیرت کا سوال کیوں کیا مجھ سے؟ خلیفہ ثالث سے پوچھا کہ آپ کریں گے؟ انہوں نے کہا ہاں میں کروں گا۔ امیر المومنین اگر ایک دفعہ کہہ دیتے کروں گا اور بعد میں نہ کرتے، اور خلیفہ ثالث نے بھی یہی کیا کہ اس نے کہا میں کروں گا اور بعد میں حتی شیخین کی سیرت پر بھی عمل نہیں کیا، امیر المومنین نے کام کیوں نہیں کیا؟ نہیں چاہتے تھے علی کے نام کے ساتھ ایک دفعہ آئے کہ غلط بیانی کی، نہیں چاہتے تھے۔ اس کا مطلب ہے سچے کے عنوان کی اتنی اہمیت تھی کہ امیر المومنین نے اتنی لمبی مشکل کو برداشت کیا، ایک دفعہ سچائی سے دور نہیں ہونا چاہتے تھے۔ آیا ہماری شناخت سچوں کے نام سے بن گئی ہے؟ ہماری شناخت سچوں کے نام پہ بنی ہے؟ اب دیکھیں کتنے اصول انہوں نے دکھائے کہ جس پر ان کی شناخت بنی ہے۔ مثلا پہلی شناخت، نہیں چاہتے تھے ان کو باغی کا عنوان دیا جائے، دشمن چاہتا تھا، دشمن چاہتا تھا ان کو غلط عنوان مل جائے، ان کو باغی کہا جائے۔ انہوں نے فرمایا ہم قبول نہیں کریں گے یہ کام، باغی کا عنوان نہیں چاہا۔ دشمن نے چاہا کہ کسی وجہ سے امیر المومنین ایک دن کے لیے خاموش ہو جائے۔ کس موقع پر؟ جب خود خلافت ظاہریہ پر فائز ہوئے تو مسئلہ، جو پہلا مسئلہ سامنے آیا وہ یہ کہ امیر شام کو شام کی خلاف حکومت سے، گورنرشپ سے برطرف کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے۔ حتیٰ دوستوں نے مشورہ یہ دیا کہ آپ امیر شام کو یہیں رہنے دیں، 5 مہینے بعد جب آپ کی حکومت مضبوط ہو جائے گی تو اس کو برطرف کر دیجیے گا۔ آج جو امیر المومنین کی ذات پر تنقید کرنے والے بے اصطلاح مفکرین لکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اگر علی 6 مہینے صبر کر لیتے اور بعد میں امیر شام کو ہٹاتے پھر معاملہ آسان تھا۔ امیر المومنین نے صبر نہیں کیا، ایک دن بھی ظلم پر صبر کرنا برداشت نہیں کیا۔ اس عنوان کی خاطر امیر المومنین نے قربانی کی، اپنی حکومت کو ظاہری طور پر 4 سالوں کچھ مہینے کے اندر ختم کروا دیا۔ اور ایک موقع پر نجم البلاغہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں جانتا ہوں میری حکومت کیسے چل سکتی ہے لیکن خدا کی مخالفت کر کے حکومت نہیں چاہیے، ٹھیک ہے۔ اتنے عناوین کو امیر المومنین نے قبول نہیں کیا اور کچھ عناوین کو قبول کیا، اپنی ایک آئیڈینٹی بنائی، شناخت بنائی 250 سال۔ دشمن کیا دینا چاہتا تھا؟ دشمن دینا چاہتا تھا باغی ہیں، ہم یہ قبول نہیں کریں۔ اچھا اب میں پہلے یہ جمع کروں، دشمن ان سے کون کون سے عنوان چھیننا
چاہتا تھا. اہل بیت کن کن عناوین کا بہت طاقت کے ساتھ دفاع کر رہے تھے, اور مختلف شواہد آپ کی خدمت میں عرض کروں گا تاکہ ہمیں یہ پتا چلے کہ ہم نے اپنے اندر کون سے عنوان بنانے, ہماری آئیڈینٹی کیا بننی چاہیے. پھر اس کے تحت کبھی موقع ملے کہ ہمارے چند سوچنے سمجھنے والے لوگ بیٹھیں اور اس بات کو طے کریں کہ ہماری قوم کی یہ شناخت کیسے بن سکتی ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اچھا ظاہر ہے یہ تو جب لوگ بیٹھیں گے اور سوچیں گے وہ ایک علیحدہ مسئلہ بھی ہے, میں اور آپ تو کم سے کم شروع کریں. جو بھی بہت بڑے بڑے کام ہوتے ہیں وہ چند فرد کی, چند افراد کی ذاتی جد و جہد سے شروع ہوتا ہے. دنیا میں بہت بڑا کوئی کام ہونا ہے میں بھی نہیں کر سکتا, جو آپ کر سکتے ہیں اس سے شروع کریں, پھر بڑا کام بھی ہو جائے گا, کرنے کا کام وہاں سے ہوگا. انہوں نے اہل بیت میں اپنی کون کون سی شناخت پر بہت اصرار کیا؟ دو شناخت, ایک تقوی اور پرہیزگاری. اچھا تقوی اور پرہیزگاری کا لب لباب کیا تھا؟ تقوی اور پرہیزگاری کا لب لباب یہ تھا کہ ہمارا خدا کے ساتھ ایک خاص رابطہ ہے جو تم لوگوں کے اندر نہیں. انہوں نے ثابت کیا ہمارا خدا کے ساتھ ایک رابطہ ہے, معجزوں سے, بعض کرامات کے ذریعے سے, ایسی چیزوں کے ذریعے سے جس کے سامنے لوگ خود بخود جھکتے تھے کہ ہاں یہ رابطہ کسی اور کے اندر نہیں ہے. اور اس رابطے کو وہ ثابت کرتے تھے, بناتے تھے تقوی اور پرہیزگاری کے ذریعے سے. فرمایا ہم نے اللہ کی بندگی اختیار کی, اس نے بندگی کے صلے میں ہمیں یہ سب کچھ نصیب کر دیا. اور متعدد واقعات ایسے ہیں کہ جس کے اندر کسی نے ان سے پوچھا کہ مولا یہ کام کیسے کیا؟ فرمایا اگر تم اللہ کے بندے بنتے تو تم بھی کر لیتے. اللہ کی بندگی تو یہ اثرات ہمیں بعض عرفا کے اندر نظر آتے ہیں, بعض عرفا کے اندر نظر آتے ہیں. مثلا ایک عارف کا واقعہ لکھا ہوا ہے. عارف جب میں کہتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ایک خدا کو پہچاننے والا جس نے اپنی ذات کو خدا نے مثال کی خاطر غرق کیا ہوا ہے, سب کچھ خدا کی خاطر کرتا ہے. تو ایک جگہ سے گزر رہے تھے, ایک چھت پہ سے گر گیا بچہ, چھت پہ گرا. جب وہ گرنے لگا انہوں نے یہاں سے ہاتھ اٹھا کر خدا سے دعا کی تو بچہ زمین سے ذرا پہلے رک گیا اور آہستہ سے زمین پر گرا. جب انہوں نے کام کیا تو لوگ آ کر ان کے ہاتھ چومنے لگے, ان سے پوچھا آپ نے کام کیسے کیا؟ انہوں نے کہا میں نے 30 سال اللہ کی بندگی کی ہے, کچھ تو میری دعا کا خیال کرے گا. میں 30 سال اللہ کی بندگی کی ہے, اللہ کا بندہ بناؤں, اس نے میری دعا کا خیال کرنا ہے. اللہ چاہتا ہے کہ اپنے بندوں کی دعاؤں کو پورا کرے, ورنہ کیوں فرما ادعونی استجب لکم. تو وہ چاہتا ہے کہ ہماری دعاؤں کو پورا کرے, لیکن ہمیں بندگی نہیں آتی اس لیے ہماری دعاؤں کی تاثیر رک گئی ہے. یہ وہ چیز ہے جو اہل بیت نے ثابت کی کہ تقوی اور پرہیزگاری ہمارے اندر ہے, ہمارا خدا سے رابطہ ہے. یہ پہلی چیز ہو گئی. اچھا دشمن کیا ثابت کرنے کی کوشش کرتا تھا؟ دشمن جتنا بھی اہل بیت پر ظلم کرتا تھا اس کے پیچھے ایک بات جانتا تھا, یہ لوگ تسلیم نہیں ہوں گے. اس راز کو بھی, یعنی اس خاص بات کو جس کے اوپر شاید ہم لوگ تفصیل سے توجہ نہیں دے پاتے, میں عرض کرتا چلوں. آج جب دشمن اہل بیت پر ظلم کرتا تھا, مثلا ان کو زندان میں ڈالا, مثلا سید الشہداء کے ساتھ وہ مظالم انجام دیے, تو کیا یہ سوچتے تھے کہ اہل بیت سر جھکا لیں گے؟ آیا دشمن کو یہ توقع ہوتی تھی کہ یہ سر جھکائیں گے؟ نہیں, دشمن اتنا بیوقوف نہیں تھا کہ وہ یہ سوچے کہ یہ سر جھکائیں گے. وہ بھی جانتے تھے کہ یہ سر نہیں جھکا. وہ اس امید تھے کہ جب لوگ یہ رہے ہیں اور ہمیں کچھ نہیں ہو رہا تو لوگ اس بات پہ سازش یہاں پر ہے, کر لو یہ سر نہیں جھکائیں گے, یہ سر جھکانے والے نہیں ہیں. ان کو شہید کرنا ہے شہید کر دو, ان کی گھر بار کو لوٹنا ہے لوٹ لو, کچھ کر لو یہ سر نہیں جھکائیں گے. کرتے کیوں تھے پھر؟ بھائی ایک نسل کوشش کر لی, دو نسل کوشش کی, تین نسل کوشش کی, جس کی 11 نسلوں نے قربانی دی ہے, اب اس نے سر کہاں جھکانا ہے؟ کیوں پھر کرتے تھے؟ اس خاطر نہیں کرتے تھے کہ ان کا سر جھکانا ہے, اس خاطر کرتے تھے کہ لوگوں کے سامنے ثابت کریں کہ دیکھو اگر ان کا خدا سے رابطہ ہوتا تو ہم اتنا ظلم کر رہے ہیں کچھ ہوا کیوں نہیں. یہاں ثابت کرنے کی کوشش کرتے تھے. اب اہل بیت اطہار علیہ السلام اس موقع پر صبر کرتے تھے اور خدا اپنا کوئی معجزہ دکھاتا تھا جس سے ثابت ہوتا تھا کہ ان کا رابطہ ہے. وہ صبر کرتے تھے, پھر خدا کوئی معجزہ دکھا دیتا تھا جس سے ثابت ہوتا تھا کہ نہیں ان کا خدا کے نزدیک بہت اونچا مقام ہے.
اور یہ وہ کام ہے جو خدا انبیاء کے ساتھ کرتا ہے، اپنی حجت کے ساتھ کرتا ہے، کہ اگر حجت خدا کے اوپر کوئی ظلم کرے تو خدا وند متعال ان کی حمایت میں کوئی ایسی نشانی دکھاتا ہے جس سے یہ ساری سازشیں ختم ہو جائیں. آج بھی ایسا ہی ہے. عزت کرنے کی کوشش کرے، دبا کرے، خود ٹائم پر کوئی ایسا کام کرے گا کہ اس کی عزت محفوظ رہے گی، کوئی نہیں دبا سکتا. میرا خیال ہے اہل بیت کے شاگردوں اور خادموں میں بہترین مثال خود امام خمینی کی مثال ہے، شاید ان کی مثال بہترین مثال ہے. انہوں نے پوری دنیا سے جنگ کی، پوری دنیا کی طاقتوں سے ٹکرائے، اور پوری دنیا کے ریڈیو، ٹیلی ویژن، اخبار، رسالے سب ان کے خلاف بولتے رہے. کیا عزت چھین پائے؟ آج ان کی وفات کے بعد دشمن کا میڈیا، وہی رسالے جو ان کے خلاف بک بک کرتے تھے، خود اعتراف کرتے ہیں کہ 100 سال میں اس سے زیادہ طاقتور شخصیت کوئی نہیں آئی تھی. ایسا کیوں ہوا؟ اللہ کی بندگی، اہل بیت کی پیروی، اور اس پر ایمان کے اس بندگی اور اس پیروی میں کامیابی ہے. دنیا کچھ نہیں کر سکتی. ہمارے سامنے یہ راستہ ابھی بھی کھلا ہے. یہ نہ سمجھیں یہ راستہ بند ہو گیا، نہیں، بند نہیں ہوا ہے، یہ راستہ آج بھی کھلا ہے. خدا کی حجتیں ابھی بھی پوری ہو رہی ہیں. یہ جو حزب اللہ کے ساتھ ہوا، یہ جو حماس کے ساتھ ہوا، یہ سب کا سب دنیا کو اس بات کی دعوت دے رہا ہے کہ تم خدا پہ اعتماد کر کے آج بھی اٹھو، دشمن خدا تمہارا کچھ نہیں بگاڑ پائے گا. ہمت کرو، جرأت دکھاؤ، خدا پہ اعتماد کرو، مکمل اطاعت کے ساتھ اپنے کام کو انجام دو، کوئی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا. خدا نے حجت کو، اپنی حجتوں کو اس طرح سے محفوظ کیا. بس وہ ثابت کرنا چاہتے تھے ہمارا خدا سے رابطہ ہے، ان کے دشمن ثابت کرنا چاہتے تھے نہیں، ان کا خدا سے کوئی رابطہ نہیں ہے. اہل بیت اس بات کو کس راستے سے ثابت کرتے تھے؟ اپنی بندگی سے. اپنی بندگی سے خدا نے متعال کی بندگی کے ذریعے سے ثابت کرتے تھے، ہم نے بندگی کی ہے، ہمارا خدا سے رابطہ ہے. تم بھی بندگی کرو، تمہارا بھی خدا سے رابطہ بن جائے گا. اس خاطر ایسے شاگرد تربیت دیتے تھے جو یہ ثابت کریں کہ یہ راستہ صرف معصوم کے لیے نہیں ہے، غیر معصوم بھی محنت کرے تو اس پہ آئے گا. شاگرد تربیت دیتے تھے. مثلا خود ابو حمزہ سومالی، ظاہر ہے کہ ابو حمزہ سومالی کا سید الشہداء کے خاندان گیا، وہاں مشہاروں کے خاندان سے کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن امام نے ان کو اس طریقے سے تربیت دی کہ اگر وہ دعا کر رہے ہیں تو ہڈی بہرحال ٹوٹی ہوئی جڑ رہی ہے. وہ چاہتے ہیں کہ ایک ایک ماننے والا اس رابطے تک پہنچے، اور یہ راستہ صرف اطاعت کے ذریعے سے میسر ہے. بس یہ وہ چیز ہے جو وہ چاہتے تھے. یہ پہلی شناخت ہو گئی. دوسری شناخت کیا ہے؟ اچھا، اب دشمن ہمیشہ کوشش کرتا ہے ثابت کرے کہ ایسا نہیں ہے، اور خدا اپنے معجزوں کے ذریعے سے ثابت کر دیتا ہے. مثال، ایک موقع کے اوپر ایک خلیفہ امام کو طلب کرتا ہے اپنے دربار کے اندر، کہتا ہے کہ آپ میرے دربار میں آئیں، اور اس غرض سے کہ میں ان کے مقام کو کم ثابت کروں، دربانوں سے کہتا ہے کہ جب وہ آئیں تو پردہ نہ ہٹانا، پردہ نہیں ہٹانا، تاکہ ہم یہ ثابت کریں کہ ان کا دربار میں کوئی زیادہ ریسپیکٹ نہیں ہے. امام تشریف لاتے ہیں، جب تشریف لاتے ہیں پردے خود بخود ہٹتے ہیں اور امام دربار کے اندر داخل ہو جاتا ہے. جب جانے لگتے ہیں تو پھر دربانوں کو کہتا ہے کہ جب وہ آ رہے تھے تو کسی نے پردہ ہٹایا تھا، اب جب وہ جانے لگے تو پردہ نہیں ہٹانا، پردہ پڑے رہنے دینا، خود پردہ ہلائیں تاکہ ثابت ہو کہ ہم زیادہ مقام نہیں دیتے. جب امام تشریف لے جانے لگے پھر پردے ہلے اور امام باہر تشریف لے گئے، اس نے دربانوں کو بلایا. بلا کے پوچھتا تم لوگوں نے کیوں کیا؟ انہوں نے کہا ہمیں نہیں معلوم، ہمیں یوں لگا کہ جب وہ آئے تو اس طرف سے کوئی ہوا چلی اور جب وہ گئے تو اس طرف سے کوئی ہوا چلی، اور پردے خود بخود ہٹتے چلے گئے. اچھا، اب یہ چھوٹا سا واقعہ ہے، اس کے اندر دشمن چاہتا تھا یہ ثابت کرے کہ ان کی عزت نہیں ہے، نعوذ باللہ تعالی، اور پروردگار عالم نے ثابت کیا کہ نہیں، ان کی ہمارے نزدیک بہت عزت ہے. خدا بار بار یہ کرے گا اگر ہم خدا پہ اعتماد کر لیں گے، اگر ہم خدا پہ اعتماد کریں. یہ خدا کا وعدہ ہے، اور اہل بیت چاہتے ہیں کہ ان کے ماننے والے اس نام پر پہچانے جائیں، چاہتے ہیں کہ ان کے ماننے والے اس نام پر پہچانے جائیں. اس نام کو حاصل کرنے کے لیے کہ ہمارا خدا سے رابطہ ہے, راستہ کون سا دیا گیا ہے؟ بندگی, اللہ کی بندگی. اگر معاشرے میں ہم یہ شناخت حاصل کر لیں تو میں عرض کر رہا ہوں پھر ہمیں کسی سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں, پھر ہمیں کچھ نہیں کرنا ہے, پھر خدا کے نظام میں خود ہی آپ کی اور ہماری بات کو دشمنوں کے سروں تک کے اوپر حاکم کر دینا ہے, کوئی مشکل نہیں ہوگا. ہمیں اپنی بندگی کے اندر آگے بڑھنا تھا, ہمیں اللہ کی پیروی میں آگے بڑھنا تھا, خدا نے متعلق اس کام کو خود انجام دینا تھا. یہ پہلی شناخت ہے جو ہمیں ضرورت ہے, اس کے اوپر چند نکات اور آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. دوسری شناخت کیا ہے؟ دوسری شناخت علم. دشمن اس سے بہت ڈرتا تھا کہ یہ اپنے علم کے ذریعے سے پوری پوری آبادی کو اپنا گرویدہ بنا لیتے ہیں, جہاں بیٹھتے ہیں علم کے موتی بکھیر دیتے ہیں, جہاں بیٹھتے ہیں لوگوں کو عاجز کر دیتے ہیں. دشمن بھرپور کوشش کرتا تھا کوئی ایسا ہمیں عالم مل جائے, کوئی ایسا دانشمند مل جائے, کوئی ایسی علم اور حکمت کی بات مل جائے جو ہم یہ ثابت کریں کہ ان کے پاس کم ہے, ان کے پاس کم ہے. اچھا, اس کے لیے کیا کیا ترکیبیں کرتے تھے صاحب؟ جب بات خلفاء کے بس میں نہیں رہتی تھی, دیکھتے تھے ہم ان سے علم میں نہیں ٹکرا سکتے, تو انہوں نے راستہ یہ نکالا کہ ہم یونان کی اور ایران کی جو پرانی فلسفے کی کتابیں ہیں اگر وہ ہم عربی زبان میں لے آئیں تو یہ وہ علم ہوگا جس کے مقابلے میں اہل بیت کے پاس علم نہیں ہوگا. اپنی خوش خیالی میں انہوں نے یہ سوچا. مثلا انہوں نے سوچا کہ اہل بیت کے پاس جو علم ہوگا وہ کتاب خدا کا ہوگا, حدیث کا علم ہوگا, کچھ چیزوں کو یہ جانتے ہیں, لیکن اگر ہم فلسفے اور حکمت کی باتیں ہیں اور وہ بھی کام ایران اور ایران سے, اس کا علم نہیں ہوگا. تو پانچویں اور چھٹے امام کے زمانے میں ایسی کتابوں کے ترجمے بہت زیادہ ہوئے, بالاخص چھٹے امام کی ذات کے زمانے میں بہت ترجمے ہوئے, اور لا لا کر مسلمانوں کو دینا شروع کر دیا کہ کسی طریقے سے ان کو پڑھ کر مسلمان اہل بیت کے سامنے کچھ کھڑے ہو جائیں اور یہ کہیں کہ ایسا علم آپ کے پاس نہیں ہوگا. اب اس کی نشانی بھی عرض کر دوں. اچھا, وہ جو ہارون مامون الرشید نے آٹھویں امام کے مناظرے کروائے, اس کے اندر بھی اس کی دانش میں چلاکی یہی تھی. مامون الرشید نے کچھ مناظرے کروائے امام کے, عیسائیوں سے, یہودیوں سے, اور پتہ نہیں نصر اور دوسرے آتش پرستوں سے, اور کبھی دہریوں سے, ان سب سے مناظرے کروائے. کیا سوچتا تھا اپنے ذہن میں؟ اپنے ذہن میں سوچتا تھا کہ ان میں سے کوئی تو ہوگا جو امام کو کبھی بھی لاجواب کر دے گا. اگر ایک سوال پر بھی لاجواب کر دیا تو میرا کام پورا ہو گیا. اب یہ اللہ کا نظام ہے کہ اس نے علم لدنی کے ذریعے سے امام کی ایسی حفاظت کرنی تھی کہ وہ کبھی بھی اپنے اس دعوے کے اندر کامیاب نہ ہو سکے. نشانی عرض کر دوں آپ کی خدمت میں, خلفاء نے ایک آدمی کو مامور کیا کہ وہ اہل بیت کی خدمت پر مامور رہے. بظاہر یہ آدمی اہل بیت کا کم از کم کچھ ماننے والا بھی ہے, کم از کم کچھ ماننے والا ضرور ہے. تو ایک موقع پر جب مناظرے کی طرف جا رہے ہوتے ہیں, طے ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کون سے گروہ, یہودی یا نصرانی, کس کے ساتھ مناظرہ ہوگا اور امام وہاں پر جائیں گے. تو یہ آدمی امام کے پاس آتا ہے امام کو لے جانے کے لیے کہ امام تشریف لے کے جائیں, اور جب بالکل امام تشریف فرما ہونے لگتے ہیں تو اچانک کہتا ہے کہ مولا کیا آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ اس میں جانا چاہیے؟ کہتا ہے کہ مولا کیا آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ اس میں جانا چاہیے؟ امام نے فرمایا کہ اس میں نہ جانے کے لیے, مثلا ہم سادہ الفاظ میں نہ جانے کی کیا بات ہے, کیوں نہیں جانا چاہیے؟ خاموش رہتا ہے. تو امام فرماتے ہیں ہم جانتے ہیں تمہارے دل میں یہ خوف ہے کہ کتاب اور حدیث کا علم تو ہمارے پاس ہے لیکن انجیل کا علم شاید ہمارے پاس نہ ہو, زبور کا علم شاید ہمارے پاس نہ ہو, اور یہ جو عیسائی اور یہودی ہیں یہ خدا اور حدیث سے تو بات نہیں کریں گے, یہ انجیل اور زبور سے بات کریں گے اور تورات سے بات کریں گے, تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جواب نہ دے سکیں. کیا یہی سوچتے ہو تم؟ سر جھکا لیتا ہے کہ میرے ذہن میں خطرہ یہی ہے. اچھا, یہ جو شخص ہے اور اس کا یہ رویہ ہے, یہ اچھی طرح دکھا رہا ہے کہ حاکم کیا سازش کر رہا ہے. اس نے یعنی معاشرے کے اندر یہ بات پھیلائی ہوگی کہ ہم ایسے بڑے بڑے لوگوں کو لے کر آ رہے ہیں جن کا یہ مقابلہ نہیں کر پائیں گے. اہل بیت نے اس کے اوپر اصرار کیا, اپنے علم کے ذریعے سے ثابت کیا کہ نہیں, کہ جو ہمارے پاس علم ہے. اور بہت خوبصورت قول پانچویں امام کی ذات مقدس نے ارشاد فرمایا, درود بھیجے گا محمد فرمایا شرقوا ام غربوا لن تجدوا علما نافعا الا عندنا، فرمایا مشرق میں جاؤ یا مغرب میں جاؤ مفید علم ہمارے سوا کہیں نہیں پاؤ گے، مفید علم ہمارے پاس ہے۔ انہوں نے اپنے علم کے ذریعے سے ثابت کر دیا کہ علم کی جتنی بھی بنیادیں ہیں وہ سب کی سب اہل بیت کے پاس ہیں، یہ ان کی شناخت بن گئی۔ کیا آج اہل ولایت اہل بیت کی شناخت یہ ہے؟ کم سے کم پاکستان میں نہیں ہے، کم از کم پاکستان میں نہیں ہے۔ ہاں دنیا کی سطح پر تو ہے، دنیا کی سطح پر ہے۔ مثلا اس وقت دنیا اسلام کا جو بھی اہم مسئلہ آتا ہے، اب وہ زمانے لد گئے جب لوگ جامع ازہر اور مدینہ کی یونیورسٹیز کو دیکھتے تھے، اب وہ زمانے دور چلے گئے۔ اب سب کو پتا ہے کہ اگر صحیح جواب کہیں سے آنا ہے تو وہ قوم اور عراق کی سرزمین سے آنا ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں سے جواب آنا ہے۔ تو اب بین الاقوامی سطح پر انہوں نے ثابت کر دیا کہ ہم اہل علم ہیں، ہمارے پاس علم ہے۔ اب پھر کہوں گا بر صغیر کا چاہنے والا آیا اس چیز کو ثابت کر پایا؟ بدقسمتی سے نہیں، ہم نہیں ثابت کر پائے۔ اب کتنی چیزیں مجھے معلوم ہیں کہ جو مثال کے طور پر ہو رہی ہیں، مثال کے طور پر بہت سادہ سی ایک بات ہے، مجھے کہ انہوں نے میڈیا کو استعمال کیا اس بات کو ثابت کرنے میں کہ یہ اہل علم نہیں ہے، اور ہم ان کے پلیٹ فارم پہ جا کر بیٹھ گئے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے، ان کو موقع دے دیا کہ چلو ثابت کر لو کہ ہم اہل علم نہیں ہیں۔ کیا ضرورت تھی ہمیں؟ کیوں گئے ان کے پلیٹ فارم پہ بیٹھے جبکہ معلوم تھا کمانڈ ان کے ہاتھ میں ہے، کتنا آپ بولیں گے ان کے ہاتھ میں، کتنا آپ بولے اور کتنا وہ دکھائیں گے ان کے ہاتھ میں، سب کچھ ان کے ہاتھ میں ہے، پھر ہم کیوں بیٹھے؟ اپنے لیے مشکل ایجاد کر لی نا۔ بہت ساری ایسی باتیں تھیں۔ اچھا پبلک کے اندر چلے جائیں تو ایک اور مشکل ہے۔ ایک زمانہ اہل بیت کے پہلے اتنی ہوشیاری سے عمل کرتے تھے، اتنی عقل مندی سے عمل کرتے تھے کہ دشمن کی سازشوں کو بے نقاب کر دیا کرتے تھے اپنی ہوشیاری کے ذریعے سے۔ آج اہل بیت کے چاہنے والے بس کم بر صغیر کے اندر اتنی جذباتیت سے دو چار ہیں، وہ زمینہ ہموار کرتے ہیں، نقشہ بناتے ہیں کہ اس پر وہ لوگ چلیں گے اور ہم چل نکلتے ہیں، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ بھائی یہ تو انہوں نے راستہ بنایا ہے، ہم کیوں اس راستے پر چلیں؟ اب جتنی ہماری آئیڈینٹیٹیز تھیں علم اور تقویٰ، اس سے ہمیں محروم کر دیا گیا۔ اب ہماری آئیڈینٹیٹیز کیا بنوائی گئیں وہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، یعنی کیا وہ بنانا چاہتے ہیں، کیا وہ بنانا چاہتے ہیں یہ میں عرض کر رہا ہوں۔ مسلسل وہ ہمیں دکھانا چاہتے ہیں کہ یہ کچھ جذباتی لوگ ہیں جن میں عقل اور شعور کی کمی ہے، وہ ہمیں یہ دکھانا چاہتے ہیں، وہ ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں۔ لہذا ایک سادہ سا کام کیجئے، آج آپ نیٹ کے اوپر، انٹرنیٹ پر کسی سرچ انجن کے اوپر جائیے اور اس میں عاشورا، محرم اور مثلا اس ٹائپ کے عناوین دے کر سرچ کیجئے، اور آسانی کی خاطر میں عرض کر رہا ہوں فوٹوز میں سرچ کیجئے، امیجز، فوٹوز میں، پکچرز میں، آپ دیکھیں گے جتنی پکچرز دکھائیں گے وہ ساری کی ساری ایسی ہوں گی جس میں نظر آئے گا یہ لوگ زیادہ صاحبان عقل نہیں ہیں۔ آیا یہ اتفاقی ہے؟ آیا شیعت کے نام پر یہی پکچرز مل گئی دکھانے کے لیے؟ ڈیلیبریٹلی کیا انہوں نے؟ انہوں نے ہماری ایک امیج بنانا چاہیے کہ اگر دنیا کے کسی کونے میں کسی کو پتا چلے کہ بھائی کوئی چیز محرم ہوتی ہے، کوئی چیز عاشور ہے، کوئی چیز سید الشہداء ہے، اگر وہ نیٹ کے اوپر جا کے سرچ کرے تو اسے جو کچھ ملے اس میں نظر آئے کہ شیعہ چندن صاحب عقل نہیں ہے، جان بوجھ کے کیا یہ کام۔ ہم نے بھی یہ نہیں سوچا کہ وہ ہمارے خلاف کیا محاذ بنانا چاہ رہے ہیں، ہم ان کے بچھائے ہوئے جال کے اندر اور چلتے چلے گئے۔ تھوڑا سا ہم سوچ لیتے کہ یہ ہمیں کہاں لے جانا چاہ رہے ہیں تو یہ بنیاد نہیں تھی جس پہ ہمیں چلنا چاہیے تھا، لیکن ہم چلنے کے لیے۔ میں آپ کی خدمت میں چھوٹی سی ایک بات عرض کروں، ایک دفعہ ایک ریلی ہو رہی تھی ڈیفنس امام بارگاہ کے سامنے، میرے خیال میں سامرہ کے اوپر جب بم دھماکہ ہوا تھا یا کاظمین، یعنی اس واقعے کے سلسلے میں جب ریلی ہو رہی تھی تو ایک فوٹوگرافر ہمارے سامنے آیا اور اصرار کرنے لگا کہ آپ نعرہ لگائیں میں آپ کی تصویر کھینچنا چاہتا ہوں۔ ہم نے کہا کہ تم ہماری تصویر کیوں کھینچنا چاہتے ہو، پورے مجمع کی کھینچو، اس مجمع کی طاقت ہے نا کہ ہماری کوئی ایک آدمی کی تصویر کھینچ کے کیا کرنا تمہیں. کہنے لگا نہیں آپ نعرہ لگائیں. ہم نے کہا ٹھیک ہے ہم نعرہ لگانے کو تیار ہیں. ہم نے نعرہ لگایا, اس نے تصویر کھینچی. کہنے لگا مولانا صاحب چہرے پہ جذبات لائیں. ٹھیک ہے, ہم نے کہا کہ یہی ہے جو کچھ ہے, اب اور میں ایکٹنگ تو نہیں کروں گا تمہارے خاطر. ٹھیک ہے, کہنے لگا کہ پھر ٹھیک ہے دوبارہ نعرہ لگا دیں. دوبارہ نعرہ لگایا, کہنے لگا مولانا صاحب بات نہیں بنی. ٹھیک ہے, اچھا اب یہ کیا چاہ رہا ہے؟ یہ چاہ رہا ہے ہمارے چہرے پر نفرت کا اظہار, ہمارے چہرے سے وحشیانہ پن کا اظہار ہوتا ہے. پھر یہ تصویر لگائے کہ دیکھو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ چند وحشی بربر سے لوگ ہیں, ان کے پاس ثقافت نہیں ہے, ان کے پاس کلچر نہیں ہے, دنیا کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے, ان کے پاس یہی ہے. ایک ریلی ہوگی, ایک ریلی ہوئی عظیم الشان, واقعاً ریلی ہوئی جو غزہ کے مسئلے کے اوپر آخری ریلی ہوئی, عظیم الشان ریلی تھی, بہت پبلک تھی اس کے اندر. شاید میں نے اپنی زندگی میں کراچی کے اندر بلکہ پورے پاکستان میں کہہ سکتا ہوں اتنا اجتماع پرجوش اتنا اکٹھا نہیں دیکھا تھا. بہت عظیم الشان کام ہوا. امیج کیا لگائی ڈان اخبار نے؟ امیج یہ لگائی کہ چند لوگوں کو پولیس لاٹھیوں سے مار رہی ہے. کیوں؟ کہا وہاں پہ کسی لوگوں نے بلوا کیا تھا, اس بلوے کے جواب میں پولیس نے لاٹھی چارج کیا, اس کی امیج لگائی مین میٹروپولیٹن پیج کے اوپر, مین امیج لگائی جس میں پولیس چند جوانوں کو لاٹھیوں سے مار رہی ہے. آیا ہماری ریلی کی یہ امیج بننی تھی؟ اچھا ہمارے دوست کب مشکل میں پھنستے ہیں؟ وہ یہ سمجھتے ہیں ہمیں ہر واقعے کے ساتھ کوئی ایسا کام کرنا ہے جس میں بلوا ہو. دشمن بھی یہی چاہتا ہے, دشمن بھی یہ چاہتا ہے کہ وہ ہمیں یہ دکھائے کہ ہم اہل بلوا ہیں, ہم اہل عقل اور اہل احتجاج نہیں ہیں. یعنی اگر وہ ہماری امیج بنانا چاہیں تو ہمارے احتجاج کی ایسی امیج بنائیں گے جس میں عقل نظر نہ آئے. تو کہیں گے دیکھو یہ شیعہ لوگ ہیں, غزہ کے نام پر بھی جمع ہوئے ہیں تو انہوں نے مارا پیٹی کی انہوں نے, اور وہ تصویر دیکھ لو. اچھا کیا یہ ان کو وہ تصویر نہیں دکھانا چاہیے تھی جس میں ہزاروں مومنات, ہزاروں مومنات واقعا اپنے بچوں کے ساتھ, شیرخوار بچوں کے ساتھ حتیٰ کھڑی تھیں اور فلسطین کے مظلوم عوام کی حمایت کے لیے نعرے لگا رہی تھیں؟ ان کو وہ نہیں دکھانی چاہیے تھی جس میں ہزاروں جوان کھڑے تھے اور پر نظم, پورے نظم و ضبط کے ساتھ شروع سے لے کر آخر تک کہیں کوئی بے نظمی نہیں تھی, انہوں نے ہمارا نظم و ضبط کیوں نہیں دکھایا؟ یہ ہماری نظم پر مبنی تصویر نہیں بنانا چاہتے, یہ ہماری بے نظمی پہ مبنی تصویر بنانا چاہتے ہیں. یہ ہمارا نظم و ضبط نہیں دکھانا چاہیں گے, یہ ہمارے نظم و ضبط سے خائف ہیں کہ اگر ہمارا نظم و ضبط لوگوں کو نظر آیا تو معاملہ خراب ہو جائے گا. اچھا اب ہماری حماقت اس وقت ہوتی ہے, غلطی اس وقت ہوتی ہے جب ہم ان کے بچھائے ہوئے جال کے اندر پھنس جاتے ہیں. ہم قطعاً یہ نہیں سوچتے کہ ہم نے معاشرے کو اپنی کون سی تصویر دینی ہے. کاش ہم سیرت اہل بیت کا مطالعہ کریں, کاش ہم وہاں جا کر دیکھیں کہ اہل بیت اپنی تصویر کس قسم کی تصویر دنیا کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں. اچھا ممکن ہے کوئی یہ کہے بھائی ہمیں اتنی سازشیں نہیں آتی, ہم اتنی سیاست نہیں جانتے کہ ہم یہ سارے فیصلے کر پائیں. اتنا سا بس کر لو کہ جو اہل بیت نے کہا ہے وہ کرو اور جو انہوں نے نہیں کہا وہ مت کرو. سادہ سا کام, ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا, جو رسول تمہیں دے وہ لے لو اور جس سے وہ باز کریں منع کریں اس سے تم باز آ جاؤ. کاش ہم اتنا سا ایک اصول لے لیتے. اہل بیت نے چاہا ہے ان کے ماننے والے صاحبان علموں, ہم اپنی آبادی کو علم سے کیوں محروم کریں؟ ہماری آبادی علم سے کیوں محروم رہے؟ کاش ایسا ہوتا کہ ہم نے اہل بیت کی اس تعلیمات کے نتیجے میں اپنے بچوں کی علم و حکمت کے اوپر محنت کی ہوتی, ہم نے نہیں کی. اچھا کیوں نہیں کی؟ ساری دنیا اس طرف چلی, ہم بھی اسی طرف چل نکلے تو ہماری شناخت دشمن کے ہاتھ میں چلی گئی. ہم نے یہ کیوں نہیں سوچا کہ ہماری خاص ذمہ داری تھی؟ ہم نے کیوں اس بات کو احساس نہیں کیا کہ امیر المومنین کے دور میں رہنے والا شیعہ اپنی ذمہ داری کو احساس کرتا تھا کہ مجھے امیر المومنین کی ذات کو کس طریقے سے دنیا تک پہنچانا ہے؟ ہم نے کیوں نہیں سوچا اس بات کو؟ ہمیں سوچنا چاہیے تھا, اس بات کو سمجھنا چاہیے تھا, پھر اپنی حکمت عملی بنانی چاہیے تھی. یہ وہ بدقسمتی سے یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم اپنے درمیان نہیں سوچ پا رہے ہیں. اب آسان طریقہ کار کیا ہے؟ ایک ایک فرد اپنی اپنی سطح پر سوچے. اہل بیت کی شناخت تھی علم اور تقویٰ. اپنے آپ سے پوچھیں میرے اندر علم و تقویٰ اتنا ہے کہ میری شناخت بن جائے؟ میری قوم کے اندر علم و تقویٰ اتنا ہے کہ قوم کی شناخت بن جائے؟ یعنی کیا پاکستان کے اندر شیعہ یعنی اہل بیت زیادہ صاحبان علم مشہور ہیں, زیادہ صاحبان تقویٰ مشہور ہیں، یا خدا نہ کرے ان کے بچھائے بعض جالوں میں پھنس کر ہم نعوذ باللہ اور برائی میں کسی میں مشغول ہو گئے، مشہور ہو گئے. میں اس موقع پر شدت سے کہوں گا ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے نام پر بعض ایسے انحرافات ایجاد کیے ہیں. چلے جائیے جناب متعدد علاقوں کے اندر، چرس پی جا رہی ہے علی کی بوٹی کہہ کر. جرم کی کوئی حد ہوتی ہے؟ ظلم کی کوئی حد ہوتی ہے؟ تعجب مجھے اس وقت ہوتا ہے جب یہ باتیں شعرا تذکرہ کرتے ہیں فخر کے ساتھ. اس میں کون سا فخر ہے؟ کبھی اشعار کے اندر نصرانیت کو بڑھا بڑھا کے پیش کرتے ہیں، یہ کون سے فخر کی بات ہے؟ نصرانی وہ فرقہ ہے جس کو امیر المومنین نے دفن نہیں کیا تھا، آگ لگا دی تھی، اس کو ہمارے اشعار میں بڑھا بڑھا کے پتہ نہیں کیا بنا کے پیش کیا جاتا ہے. اس کو تو امیر المومنین نے دفن بھی نہیں کیا تھا، سننی کو تو دفن کر دیا تھا. یعنی مثال کے طور پر جو ان کو نہیں مانتا تھا، خلافت کا قائل تھا، ان کی غصب خلافت کو نہیں سمجھتا تھا، اس کو دفن کیا ہے، احترام دیا ہے. جنگ جمل کے اندر انہوں نے فرمایا کوئی ہاتھ نہ لگائے، یہ سب مسلمان ہیں. نصرانی کو نہیں، نصرانی کو آگ لگا دی انہوں نے. کیوں نہیں سمجھا ہم نے؟ اب جناب علی، اب ہماری جب شناخت یہ بننا شروع ہو جائے گی کہ جناب علی کوئی کھڑا ہے کہہ رہے علی اللہ، مجھے بتائیے کیا شناخت بنے گی پھر ہماری؟ کون اس دین کی طرف آئے گا پھر؟ کون اس فکر کی طرف آئے گا؟ اور دشمن کیا کرے گا؟ ہمارے دوست احباب فخر کے ساتھ لاؤڈ اسپیکر کے اوپر، مائکس کے سامنے کھڑے ہو کر، کیمراز کے سامنے کھڑے ہو کر یہ سب کہہ رہے ہیں، اور وہ سب کے سب پکچرز بنا کے نیٹ کے اوپر دے دے کے بھر رہے ہیں کہ یہ دیکھو یہ اہل بیت کے چاہنے والے. اہل بیت نے یہ تصویر بنانے کی کوشش کی تھی، یہ چاہا تھا ہم سے. وہ مدینہ منورہ کی مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کر پورے پورے دن درس ارشاد فرماتے تھے، دوست اور دشمن ان کے درس میں آ کے لکھا کرتے تھے تاکہ شناخت بنے کہ اہل بیت صاحبان علم ہیں، اور ہم نے یہ شناخت بنائی. کس کس عقل کے تحت، کس محبت میں اس کو ہم نے کہا یہ حب اہل بیت ہے؟ یہ کون سا حب اہل بیت ہے؟ حب اہل بیت یہ نہیں سکھاتا کہ امیر المومنین اذان فجر سے پہلے اٹھ کر مسجد کوفہ میں پہنچایا کرتے تھے، اذان دیتے تھے، نماز شب پڑھتے تھے، اس سے حب اہل بیت نہیں سیکھتے. بی بی سفر کربلا کے اندر اسارت کے تمام سفر کے اندر نماز شب قضا نہیں کرتی تھیں، حب اہل بیت نے یہ نہیں سیکھا. حب اہل بیت میں یہ کیوں نہیں سیکھا کہ علم قرآن ان کے پاس تھا، علم لدنی کے ذریعے سے لوگوں کو تعلیم دیتے تھے، حب اہل بیت میں یہ کیوں نہیں سیکھا؟ حب اہل بیت نے وہ سیکھا کہ علی کے نام پر چرس کو استعمال کریں؟ کون سا حب اہل بیت ہے یہ؟ کتنا نقصان اٹھایا شیعت نے برے صغیر کی سرزمین کے اوپر ان وجوہات کی بنیاد پر. اب بھی ہمیں نہیں ہوشیار ہونا چاہیے؟ اور میں تعجب کرتا ہوں دوست احباب کا جو سارے کام کرتے ہیں اور مطلقاً ایک جملہ سننے کو تیار نہیں ہے کہ کیا کر رہے ہیں. ارے بھائی یہ کون سا انصاف کر رہے ہو اہل بیت کے ساتھ؟ کچھ سوچو، کچھ سمجھو. اہل بیت نے ہمیں کہاں بھیجنا چاہا تھا؟ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہماری شناخت کیا بن رہی ہے؟ یہ اہل بیت کے ماننے والوں کی میں سمجھتا ہوں ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے، اپنی شناخت کی تشریح کریں، اپنی شناخت کی تشریح کریں. یعنی اب وہ شناخت کے معاملے پر کتنے حساس تھے. ایک اور واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد والے محمد پر. اب پہلے بھی عرض کر چکا ہوں آپ کی خدمت میں اور دوسرے لوگ بھی سنا چکے ہیں یقیناً، کہ دو چاہنے والے ایک دفعہ بازار کے اندر کھڑے ہوئے، اہل بیت کے چاہنے والے بازار کے اندر کھڑے ہوئے ہیں. اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں، کوئی ہمارے اس جملے سے گرفت نہ کرے کہ ہم نے کہا سنی کو تو دفنا دیا کرتے تھے. یعنی ہم نہیں کہنا چاہ رہے کہ سنی کو دشمن کی نظر سے دیکھیں. امیر المومنین نے جنگ جمل کے اندر بچ جانے والے لوگوں کو جو زمین کے اوپر زخمی پڑے ہوئے تھے کہا ان کے اوپر شمشیر نہیں چلانا، یہ تمہارے مسلمان بھائی ہیں، ان پہ شمشیر. جو بھاگ رہے تھے ان کا مال لوٹنے نہیں دیا. جنگ جمل میں امیر المومنین کا لشکر ایک دفعہ ان پر اس بات پہ خفا ہوا کہ آپ نے مال غنیمت کیوں نہیں لوٹنے دیا. فرمایا نہیں، یہ مسلمان ہیں، ان کا مال لوٹنا جائز نہیں ہے تمہارے لیے. صحیح ہے؟ بس کوئی اس جملے سے یہ نہ نکالے کہ ہم اہل سنت کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو دفنانا ہے، مارنا ہے، دفنانا ہے. نہیں، ہرگز یہ نہیں کہنا چاہ رہے. امیر المومنین نے لوٹنے کی بھی اجازت نہیں دی تھی، مارنا تو دور کی بات, جب جیسے ہی جنگ ختم ہوئی فرمایا ختم کرو, یہ تمہارے مسلمان بھائی ہیں, ان بیماروں کا علاج کرو, جو زخمی ان کا علاج کرو, ان کا مال ان کو واپس کرو, اور اب اس کے بعد کوئی شمشیر نہیں چلائے گا. بارہ عرض کر تھا واقعے کے اندر, اہل بیت کے چاہنے والے دو فرد ایک جگہ کے اوپر کھڑے ہیں, کسی بات پہ جھگڑا ہو رہا ہے, کسی بات پہ جھگڑا ہو رہا ہے. اب سر بازار دونوں کی شناخت یہ ہے کہ اہل بیت کے ماننے والے ہیں, اور کسی بات پہ جھگڑا ہو رہا ہے. ایک تیسرا ماننے والا پاس آتا ہے, کہتا ہے تمہارا جھگڑا کس بات پر ہے؟ کہا 400 درہم کا دعویٰ ہے, 400 درہم کا دعویٰ ہے. یہ کہہ رہا ہے میں نے دینے, میں کہہ رہا ہوں میں نے نہیں دینے, جھگڑا اس بات پر ہے. کہنے کا بس 400 درہم ہے؟ کہاں کہا پھر ٹھیک ہے, یہ 400 درہم میں دیتا ہوں, جھگڑا ختم کرو. انہوں نے کہا آپ کیوں نہیں, آپ کیوں نہیں, آپ کا کیا تعلق ہے؟ کہا نہیں, یہ میرے مولا نے مجھے پیسہ دیا ہے کہ اگر سر بازار دو شیعوں کو لڑتا دیکھو تو پیسہ دے کے معاملہ ختم کرو. اب دیکھیں جملہ, کونو لنا زینن ولا تکونو لنا شینا, ہمارے لیے عزت کا سبب بنو, ہمارے لیے بے عزتی کا سبب مت بنو. وہ ہماری شناخت کے معاملے میں, جبکہ ان کی ذات قدسی کو ہمارے عمل سے کوئی اچھا برا اثر نہیں پڑنا ہے, کوئی اچھا برا اثر نہیں. ہماری شناخت کے معاملے میں اتنے حساس ہیں کہ کچھ لوگوں کو پیسہ دے کر بازار میں رکھا ہوا ہے کہ دو شیعہ لڑتے ہوئے نظر نہ آئے. ہم اپنی شناخت کے بارے میں اتنے حساس ہیں؟ ہم نے کبھی سوچا ہے؟ ہم نے کیوں نہیں سوچ لیا؟ اس کے بعد ہم کہہ رہے ہیں کہ ہماری تعداد پاکستان میں 60 سال پہلے بھی 15% تھی, 20% تھی, آج بھی 15 سے 20% ہے, کیسے بڑھے گی؟ آپ کی جو امیج بنے گی اسی پہ تو تعداد بڑھے گی نا. ابھی ہمارے ساتھ ایک واقعہ پھر ہوا, اسلام آباد گئے, وہاں پہ ایک جوان ملا, اس نے ماشاءاللہ خوب تحقیق کی اس مسئلے کے اوپر, تسنن اور تشیع کے معاملے کے اوپر. ماشاءاللہ اس تحقیق کے دوران قریب کوئی 250-300 صفحے کی کتاب لکھ دی اسی مسئلے کے اوپر تحقیق کرتے ہوئے. اور اس کے بعد اس نے کہا کہ بھائی مجھے اب اعلان کرنا ہے, لیکن میرے ساتھ ایک دشواری پیش آ رہی ہے. میں نے کہا بھائی کیا دشواری پیش آ رہی ہے؟ کہنے کا دشواری یہ ہے کہ اگر میں اعلان کروں تو اپنے والدین کو بتاؤں کہ میں شیعہ ہو گیا. میں نے کہا ہاں بول دو. کہنے لگا مسئلہ یہ ہے کہ اگر میں یہ تحقیق نہ کرتا تو جو کچھ میں شیعہ کو دیکھ رہا تھا میں وہ بننا نہیں چاہتا, اور اگر میرے والدین کو پتا چلے کہ میں وہ بناؤں جو ہم جانتے تھے شیعہ سے, اور پھر وہ مجھے سزا دیں تو بالکل صحیح سزا دیں گے, چونکہ شیعہ کی امیج بہت خراب ہے. اور ایک اور دوست بھی تھے, وہ بھی کہتے تھے ہاں اور بتاؤ. جتنے پوائنٹس اس نے گنوائے ان میں سے کوئی ایک بھی وہ نہیں تھا جو اہل بیت نے دیے ہیں, سب وہ ہیں جو ہم نے بنائے. کوئی پوائنٹ واللہ ایسا نہیں تھا جو اہل بیت کی تعلیمات میں ہو, سب وہ ہیں جو ہم نے ڈالے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم اہل بیت کی تعلیمات سے ایک انچ بھی ہٹیں گے نقصان اٹھائیں گے, اور اس کو ڈیفینڈ بھی نہیں کر پائیں گے. صرف ایک کام کرنا ہے, جو اہل بیت نے دیا ہے وہ لے لو, اور جو نہیں دیا اس کی کوشش مت کرو. ہمارا کام اتنا ہی ہے. یقین فرمائیے کوئی چیز قابل دفاع نہیں تھی, ہم دفاع نہیں کر سکتے تھے. یعنی اگر وہ ہم سے کہتا آپ ان کا دفاع کریں تو ہم کہتے نہیں بھائی ہم نے بھی دفاع نہیں کرنا. دیکھا پوائنٹ کوئی ایک بھی اہل بیت کی تعلیمات میں سے نہیں ہے تو دفاع کیوں کریں گے بھائی؟ اگر اہل بیت کے دی ہوئی کوئی چیز ہوتی اور وہ کہتا ہے یہ قابل اعتراض ہے تو ہم اس کا دفاع کرتے کہ بھائی یہ اہل بیت نے دیا, اس کا مصلحت یہ ہے, اس کی حکمت یہ ہے. ہی نہیں کوئی ایسی چیز, اب کیا دفاع کریں؟ یہ ہماری تصویریں جو بنی ہیں. اب ہم سب اس کے اندر اجتماعی طور پر مشغول ہیں. کس طرح مشغول ہیں صاحب؟ اگر بچوں کو دین نہیں دیا, جوان ہو کر ان کے اندر دین نظر نہیں آیا, اور معاشرے میں پھیل گیا کہ شیعہ زیادہ دیندار نہیں ہے, تو غلطی کس کی ہے؟ اگر ہم نے عبادات کی پابندی نہیں کی اور دوسرے فرقوں نے عبادات کی پابندی کی, اور ہمارے لیے مشہور ہو گیا کہ یہ عبادتوں کے اندر کمزور ہیں, کس کی خطا رہی ہے؟ ہماری. اگر آج اذان کا وقت آئے اور ساری دنیا مسجدوں کی طرف جائے, البتہ پاکستان میں بھی سب نہیں جا رہے, لیکن اگر جائیں اور اہل بیت کا ماننے والا سوچے کہ نہیں میں بعد میں پڑھوں گا, اور ہماری غلط امیج بنے, تو غلطی ہماری ہے. کیوں غلط امیج بنائی؟ کیا اہل بیت نے کہا تھا دیر سے نماز پڑھنی ہے؟ اہل بیت نے ہمیشہ اصرار کیا اول وقت نماز پڑھو, کیوں ہم نے دیر کی؟ تصویر غلط بنائی, اپنے کیے سے غلط بنائی نا. یا اگر ہمارے جوانوں کے اندر مثال کے طور پر یہ نظر آتا ہے کہ نہیں زیادہ نماز وماز نہیں پڑھتے, فجر کے وقت دیکھو سب خالی رہتا ہے, کچھ کوئی نہیں ہوتا, کوئی نہیں اٹھتا, کس کی غلطی ہے؟ ہماری غلطی ہے. خدا نہ کرے اس طرح کی دسیوں چیزیں سمجھ لیجئے, جلوس کے اندر نظم و ضبط نہیں ہے. اگر نظم و ضبط نہیں ہے اور انہوں نے تصویر یہ بنائی کہ منظم نہیں ہے لوگ, خدا نہ کرے دو انجمن, دو افراد, دو ذاکر, دو خطیب, دو میرے جیسے آدمی کوئی بھی لڑ رہا ہے اور تصویر یہ بنی کہ شیعہ دیکھو یہ ایسے ہیں, کس کی غلطی ہے؟ میں سمجھتا ہوں اہل ولایت کی پاکستان میں اس وقت ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے کہ اپنی تصویر کو صحیح کریں, جو امیج ہماری بنائی جا رہی ہے سازش کے تحت اس کو صحیح کریں. اس کو صحیح کرنے کے لیے کوئی پیچیدہ اسٹریٹجز بننا ضروری نہیں ہے, سادہ سا کام یہ جو اہل بیت نے دیا ہے اس پہ عمل کر دو, اور جس سے انہوں نے منع کیا ہے اس سے باز آ جاؤ, معاملہ ختم. انہوں نے کہا خواتین کو پردے دار ہونا چاہیے, شیعہ عورت بے پردہ نظر نہ آئے. انہوں نے جوانوں کو تقویٰ کی دعوت دی ہے, شیعہ خلاف عفت کام کرتا نظر نہ آئے. یونیورسٹیز کے اندر مشہور ہو جائے کالجز یونیورسٹیز کے اندر کہ شیعہ لڑکا پاکیزہ ہے, شیعہ لڑکی پاکیزہ ہے. یہ چیز ہے جو ہم چاہتے ہیں, اس میں ہماری کامیابی ہے. یہ ہمیں مل گیا پھر ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم دو لوگوں کو دعوت دیں کہ ہمارے پاس آؤ, نہیں, لوگ کھچ کھچ کے آئیں گے, خواہ نہ خواہ آئیں گے. آج میں اور آپ جب بھی کوئی اچھا کام انجام دیں گے لوگ خود بخود آتے ہیں, کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے یہ کام ہے جو ان کی ضرورت ہے. تو احسان محترم بھرپور توجہ فرمائیے, اور پھر میں عرض کروں گا کوئی مشکل کام نہیں ہے, اتنا سا کر لیجئے جو اہل بیت نے دیا ہے اس پر عمل کرنا. اب ممکن ہے کوئی یہ کہے بھائی جو اہل بیت نے دیا ہے وہ تو بہت کچھ ہے, ہمیں سارا کچھ نہیں معلوم. تو انہوں نے یہ روایت دی ہے کہ جو تم جانتے ہو اس پر عمل کرو, جو نہیں جانتے وہ خدا سکھا دے گا. مثلا آپ اور میں یہ جانتے ہیں کہ پانی پیتے وقت بسم اللہ کہنا اچھا ہے, آپ اس پہ عمل کر لو, اس پہ عمل کرنے میں کون سی مشکل ہے؟ آپ اور میں جانتے ہیں پانی پیتے وقت سید الشہداء کو یاد کرنا اچھا ہے, ایک یا حسین, یا ابا عبداللہ, السلام علیکم یا ابا عبداللہ, کوئی ایک جملہ. جب بھی پانی پی رہے ہیں قبلہ رخ ہو کر پانی پینا اچھا ہے, اس میں کیا مشکل ہے؟ دن میں پانی پی رہے ہیں کھڑے ہو کر پیئیں, رات میں پی رہے ہیں بیٹھ کر پیئیں, اہل بیت کی تعلیمات ہیں, کیا مشکل ہے اس کے اندر؟ چھوٹے چھوٹے نکات کو لیتے چلے جائیے, آپ کی زندگی سنورنا شروع ہو جائے گی. انہوں نے اتنے ہمیں ذکر دیے, اتنے ہمیں ورد دیے, ہماری تو زندگی تھک جائے گی اس پر عمل کرتے کرتے, کچھ پر عمل کر لیں. مثلا وہ چاہتے ہیں کہ جب بھی تم کوئی فیصلہ کرنے لگو, مثال کے طور پر کوئی کام انجام دینا شروع کر رہے ہو, انہوں نے چاہا ہے کہ مثلا آیت الکرسی پڑھو, آیت الکرسی پڑھ لو, ہر نماز کے بعد آپ نماز سے فارغ ہوئے آیت الکرسی پڑھ لیجیے, سفر پہ کہیں جا رہے ہیں اس کی بہتری کے لیے آیت الکرسی پڑھ لیجیے, کسی کام کا ارادہ کر رہے ہیں آیت الکرسی پڑھ لیں. جیسے ہم لوگوں کے یہاں ماشاء اللہ کچھ چیزیں ہم نے لے لی جس نے ہمیں اچھائی دی ہے. مثلا ہم لوگوں کے یہاں عادت ہے کہ جب بھی کوئی محفل, مجلس, کسی گھر کا افتتاح, کسی گھر میں نئے میں داخل ہو رہے ہیں, کوئی کام شروع کرتے ہیں, ہم لوگ حدیث کے ساتھ پڑھتے ہیں. یہ اچھی چیز ہے جو ہم نے لے لی. اسی طرح بہت ساری چیزیں ہیں جو اس وقت بالکل ٹچ نہیں ہوئی ہیں, باقی رہ گئی ہیں, ہمیں لے لینا چاہیے, اور یہ اتنے بڑے پیمانے پر لیں کہ معاشرے میں ہماری شناخت بن جائے کہ شیعہ ایسے ہیں. بس پھر ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کفر کے میڈیا کے پاس جا کر درخواست کریں کہ ہماری لیے کچھ لگا دو بیچ میں, نہیں, ہمیں کوئی ضرورت نہیں, خود ہمارے پاس آئیں گے, ہمیں کوئی مشکل نہیں پیش آئی. اور اہل بیت نے سب کچھ دیا, صرف چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپ عمل کرنا شروع کر دیں. نہیں جانتے ہوں گے وہ سکھا دیں گے, انہوں نے وعدہ کیا ہوا ہے, نہیں جانتے ہو سکھا دیں, آپ عمل شروع کر. مثلا کیا کیا جانتے ہیں؟ مثلا جانتے ہیں نماز اول وقت پڑھنی چاہیے, اول وقت پڑھو فجر کی نماز, اول وقت پڑھو, کیوں دیر کر رہے ہیں؟ جو نمازیں, مثال کے طور پر کوئی کہتا ہے میں کسی مشکل میں ہوں, کسی جگہ پہ پھنس جاتا ہوں, وہاں پر مخالفین ہوتے ہیں, اگر میں پڑھوں گا تو میری جان خطرے میں, مال خطرے میں, چلو ٹھیک ہے اس کو تم نے دیر سے پڑھ لیا, صبح کو فجر کو کون مخالف دیکھ رہا ہے بھائی؟ یہ تو میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہے 100%, اس میں تاخیر کا کیا جواز ہے میرے اور آپ کے سامنے؟ اہل بیت کی سنت کو کیوں نہیں احیاء کرتے ہیں؟ کاش پوری دنیا میں مشہور ہو جاتا کراچی میں پاکستان میں اہل بیت کے چاہنے والے سحر خیز ہیں، صبح صبح اٹھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں، کاش مشہور ہو جائے ایسا. کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا چھوٹی سی ایک بات عرض کی، کولڈ ڈرنکس مت پیجیے. اب اس میں کسی نے کہا کہ ہم پاکستانی غیر پاکستانی باہر کے ٹائٹل یا پاکستانی ٹائٹل، بہتر تو یہ کہ کچھ بھی نہ کریں، بہتر تو یہ کہ کچھ بھی نہ کریں، کم از کم کوشش کریں یہ جو برانڈز باہر کے ہیں کم سے کم ان سے تو کم از کم جان چھوڑائیں. البتہ میں نے خود اپنی زندگی میں جو پہلے کروں گا وہ آپ کو عرض کروں گا، میں نے خود دو تین سال سے تجربہ کیا ہے، نہ میری صحت میں کوئی کمی آئی ہے، نہ میرے شاید پیسہ ہی بچا ہوگا، میرے خیال میں پیسے ضائع ہونے سے بچ گیا ہوں، صحت میں بہتری آئی. آپ کولڈ ڈرنکس کو چھوڑ دیجئے، کوئی سبسٹیٹیوٹ استعمال کر لیں. چھوٹی چھوٹی باتیں، مثلا پورے پاکستان میں مشہور ہو جائے کہ شیعہ اسرائیل کے بائیکاٹ میں اتنے شدید ہیں انہوں نے کولڈ ڈرنکس استعمال کرنا بند کر دی ہیں. چھوٹی سی امیج بن جائے گی آپ کی، چھوٹی سی چیز ہے لیکن آپ کی امیج بن جائے گی کہ ہاں یہ لوگ اسرائیل کے بائیکاٹ میں شدید ہیں. آپ اپنی امیج بنائیں، آپ اپنا رخ بنائیں تاکہ لوگوں کے سامنے آپ کی پازیٹیو تصویر آئے کہ یہ اہل بیت کے ماننے والے ہیں. اور میں نے عرض کیا کوئی مشکل کام نہیں ہے، ساری توفیقات انہوں نے دی ہوئی ہیں، صرف آہستہ آہستہ عمل چاہیے. عمل میں مشکل ہو رہی ہے، مجھے نہیں معلوم ہم لوگوں کو عمل میں کیوں مشکل پیش آئے گی جبکہ اہل بیت نے نصرت کا وعدہ کیا ہوا ہے ہمارے ساتھ. مجھے یاد ہے جب میں نیا نیا طالب علم بنا تو صبح کو اٹھنے میں، چونکہ کراچی سے گیا تھا، صبح کو اٹھنے میں بہت مشکل ہوتی تھی. تو ایک دن ایک بہت متقی پرہیزگار طالب علم تھا جس کے ساتھ میں کلاس میٹ روم میٹ تھا، تو میں نے اس سے پوچھا، بہت سینئر تھا تو ہم نے اس سے مشورے میں پوچھا، میں نے کہا یار کیا کریں کہ صبح کو اٹھنا جو اتنا مشکل بنا ہوا ہے یہ آسان ہو جائے. تو مجھ سے کہنے لگا جب رات کو سونے لگو نا تو ایک دفعہ اہل بیت سے توسل کر دو. کہنے لگا ایک دفعہ اہل بیت سے توسل کر کے کہو، ان کی طاقت سے تو بڑھ کے کچھ نہیں ہے نا، ان کی طاقت سے بڑھ کے کچھ نہیں، تم صبح کو جگائیں گے وہ خود جگائیں گے. یہ سب دیکھیں اس طرح سے ہے، جو کام کرنا چاہتے ہیں دیکھ رہے ہیں مشکل نہیں کر پا رہا، توسل کر رہے ہیں. توسل کرنے کا مطلب کیا ہے؟ امام کو پکار رہے ہیں کہ مولا میں آپ کا ماننے والا ہوں، آپ کے راستے پہ چلنا چاہتا ہوں، میری مدد کر دیں. کبھی دوست احباب ای میل کرتے ہیں کہتے ہیں ہم ان کے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں، کیسے چلیں؟ بھائی توسل سے چلو، ان سے مدد طلب کرو، وہ چاہتے ہیں آپ کی مدد کریں، وہ چاہتے ہیں آپ کی نصرت کریں، ان سے نصرت مانگیں. آپ کہیں گے مثلا میرے جیسا آدمی کہے گا بھائی میں اتنا گناہگار ہوں میری آواز کہاں تک پہنچے گی، بھول جاؤ ان باتوں کو، بھول جاؤ. انہوں نے صرف پاکیزوں کو تھوڑی اپنے پاس رکھا ہے، انہوں نے گناہگاروں کو بھی امیدیں دلائی ہیں، گناہگاروں کو بھی امیدیں دلائی ہیں. ہم گناہگار ہی تو ان کے پاس جائیں گے، اور ان کے پاس جا کر ان سے کہیں گے کہ مولا ہم گناہگار ہیں، ہمیں پاکیزہ کر دیں آپ. ان کی طاقت میں سب کچھ ہے. مثلا آپ نماز شب کا ارادہ کرنا چاہتے ہیں نہیں پڑھ پاتے، ایک دفعہ بیوی سے توسل کریں، بیوی زینب سلام اللہ علیہا سے کہیں گے بیوی آپ کی نماز شب کے صدقے میں مجھے بھی کچھ نصیب ہو جائے، آپ کی عبادات کے صدقے میں. کچھ نہیں سمجھ میں آتا نا بولنے کے لیے، کم سے کم اتنا تو کہہ سکتے ہیں نا کہ بیوی آپ کے بھائی کے نام پر گریا کرتے ہیں، آپ کے نام پر گریا کرتے ہیں ہم لوگ، آپ کی فرض عزا کے اوپر آ کر بیٹھتے ہیں، کسی امید سے آتے ہیں یہاں پر. آپ کے اور میرے گھر کے اوپر کوئی 10 دن روزانہ آئے نا اور آپ ٹال نہیں سکیں گے. ہم بی بی سے کہہ سکتے ہیں بی بی ہم تو 10 دن آتے ہیں آپ کے در پر آتے ہیں، کیسے وہ چھوڑ دیں؟ وہ وعدے کیے ہم سے، بس ہمیں مانگنے کی دیر ہے. اور توسل کریں اہل بیت اطہار علیہ السلام سے، پرخلوص توسل کریں. میں عرض کرتا ہوں کبھی کبھی مثلا آپ اپنے بچے کو پیار کرنے لگیں، تھوڑی دیر کے لیے رک جائیں، ایک دفعہ حسین کی یتیموں کو سوچ لیں، سید شہدا کی یتیموں کو سوچ لیں. اللہ آج بھی انسان کسی یتیم کو دیکھتا ہے تو دل میں ایک احساس ابھرتا ہے، لیکن حسین کی یتیموں پہ کسی نے رحم نہیں کیا. وہ مظلوم بچے کہاں پناہ لیتے؟ جیسے کہ روایتوں میں لکھا ہے جب شام غریبہ ہوئی تو بچے کبھی ادھر جاتے تھے کبھی ادھر جاتے تھے اور ایک کے پیچھے پناہ لیتے تھے، کوئی پناہ نہیں تھی. ایک عجیب صحیح روایت آپ کی خدمت میں عرض کروں، جب بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا شام غریبہ میں
آج کھا کر گر گئی، ایک موقع کے اوپر آگ کھلی، اپنی بھوپی کو برابر میں پایا، بھوپی اما سے کہا اے بھوپی اما کیا کوئی چادر ہے جس سے سر ڈھانپوں؟ بی بی زینب نے کہا اے بچی صبر کر لے، ابو کے بھی سلوک تیری بھوپی بھی تیری طرح میں رہ جائے.
وسيعلم الذين ظلموا اي يوم انقلب ينقلبون. اے پاک پروردگار، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل کو ہم سے قبول فرما. اے پاک پروردگار، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان کی نورانیت سے دلوں کو منور فرما. اے پاک پروردگار، دنیا اور آخرت میں اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرما. اے پاک پروردگار، تو نے دنیا میں ان کے ذکر سے نوازا، آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرما. اے پاک پروردگار، جو ہمارے معاشرے کے اندر اہل بیت کے چاہنے والوں میں کمی کوتاہی ہے، تجھے واسطہ سید و شہداء کا اس کمی اور کوتاہی کو برطرف فرما. ہمیں اہل بیت کا حقیقی پیروکار بننے کی توفیق نصیب فرما. اے پاک پروردگار، دشمنان اہل بیت جہاں کہیں بھی ہوں، بالخص جنہوں نے پارا چنار، ہنگو، ڈیرہ اسماعیل خان، کوئٹہ میں اہل بیت کے چاہنے والوں پہ ظلم کیا، اگر قابل اصلاح نہ ہو تو جلد از جلد نیست و نابود فرما. اے پاک پروردگار، فلسطین کے مظلوم عوام پر اسرائیلیوں نے ظلم کیا، اے پاک پروردگار امریکہ اور اسرائیل کی فوجوں کو نیست و نابود فرما. اے پاک پروردگار، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، ان کے چاہنے والے دنیا میں جہاں کہیں بھی عزاداری میں مشغول ہیں، تو ان کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اے پاک پروردگار، اہل بیت کا حقیقی نمائندہ بن کر ان کے پرچم کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرما. اے پاک پروردگار، پرچم قرآن و اہل بیت کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرما. اے پاک پروردگار، ہماری زندگی امانت ہیں تیری حجت کی. اے پاک پروردگار، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا سید و سردار، مولا اور آقا امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں اور ہماری اولادوں کو ان کے بہترین امان و انصار میں قرار فرما. اے پاک پروردگار، تجھے واسطہ ان آنسوؤں کا. اے پاک پروردگار، یہاں موجود پاکیزہ دلوں کے بہنے والے ان آنسوؤں کا واسطہ، اہل بیت کی راہ میں شہادت نصیب فرما. ماتم حسین.